السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. تقریباً ڈیڑھ مہینہ یا اس سے کچھ زائد کے بعد یہاں قرآن اکیڈمی لاہور کی مسجد میں آپ ساتھیوں سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ کے علم ہے کہ ماہ رمضان میں کراچی ہی میں مصروفیات کی وجہ سے دورہ ترجمہ قرآن کے تعلق سے یہاں آمد نہ ہو سکی. اس وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی ہے اور بنیادی مقصد تو یاد دہانی ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت ہے. ماہ رمضان میں قرآن حکیم کی سماعت کا بھی موقع ہمیں ملتا ہے، تلاوت کا بھی موقع ملتا ہے، اور کئی لوگوں کو ماشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کی محافل میں قرآن حکیم کے ترجمے سے گزرنے کا بھی موقع ملتا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں حفاظ میں ایک معمول ہے کہ جب قرآن حکیم کی تکمیل ہوتی ہے تراویح میں بھی، تو وہ آخری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی چند آیات کی بھی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان گزر جانے کے بعد قرآن پاک بند نہ ہو جائے، بلکہ فوراً سے اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے. تو یہ ترغیب و تشویق کے لیے ہوا کرتا ہے. تو آج میں بھی سوچ رہا تھا کہ خطاب جمعہ میں کس موضوع پر کلام ہو، تو یہی بات دل میں آئی کہ سورۃ الفاتحہ کی کچھ یاد دہانی. ویسے ہی تو بڑا معروف درس ہے. ہمارے ہاں بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اس کا درس دیا، اور ساتھ ساتھ جو منتخب نصاب ہمارے معروف ہے اس میں بھی یہ درس سورۃ الفاتحہ کا شامل ہے. البتہ اللہ تعالی نے خود ترتیب رکھی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کا اہتمام ہے، تو کیوں نہ اس کے مضامین اور اس کے مفہوم کو بھی تازہ کر لیا جائے تاکہ توجہ نماز میں برقرار رہے. کچھ تو بنیادی باتیں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ اور ہم جانتے ہیں. احادیث مبارکہ کی روشنی میں کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے. کبھی آپ نے فرمایا کہ یہی سبع من المثانی والقرآن العظیم ہے. یہ الفاظ آتے ہیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے نبی، ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائے جانے والی یعنی آیات عطا فرمائی، یعنی قرآن عظیم عطا فرمایا. اس کی وضاحت اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی الفاتحہ کی سات آیات، یہ بار بار دہرائے جانے والی سات آیات بھی، یہ قرآن عظیم بھی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، اور عجیب عربی والا بہت خوبصورت بات ہے. قرآن حکیم اول سے آخر تک ہدایت ہی ہدایت ہے. اس کا اولین تعارف بھی ہمارے سامنے جو آتا ہے، ہدل للناس سارے انسانوں کے لیے ہدایت، ہدل للمتقین متقین کے لیے ہدایت، یہدی للتی ہی یاقوم سیدھے راستے کی طرح رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا یہ قرآن حکیم. البتہ یعنی سورۃ الفاتحہ کو بھی قرآن عظیم کہا گیا. تو قرآن حکیم کے بنیادی موضوعات پر نگاہ ڈالیں تو توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت کے موضوعات ہیں. اور اسی تعلق سے سورۃ الفاتحہ کا جب ہم جائزہ لیتے تو یہ موضوعات اس میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو قرآن حکیم کے مضامین کا جو ایک جسٹ ہے، ایک حاصل ہے، وہ بھی سورۃ فاتحہ میں ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا، یعنی پہلی حدیث بخاری شریف میں ہے، یہ عظیم ترین سورت ہے قرآن کریم کی. دوسری حدیث جامع ترمذی میں ہے کہ یہی ہے سورۃ فاتحہ جو سات بار بار دہرائے جانے والی آیات قرآن عظیم. اور تیسری حدیث جو مسلم شریف میں آتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو عطا نہ ہوئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات. ان کی بھی خاص بات کیا ہے؟ تمام قرآن زمین پر عطا ہوا، لیکن آخری دو آیات البقرہ کی آسمانوں پر بلا کر معراج کی شب نبی اکرم علیہ السلام کو عطا ہوئی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی مثل، یعنی سورۃ فاتحہ کی کوئی مثال نہ قرآن میں اور ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے. یہ منفرد مزاج کی صورت ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمایا. اسی طریقے پر جب قرآن کریم کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہے تو اس کو الفاتحہ بھی کہا گیا، اور اس کے کئی اور نام بھی بیان کیے گئے. اس کو شفا بھی کہا گیا، شفا کے لیے بھی اس کی تلاوت کا معمول اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا. اسی طرح اس کو تعلیم مسئلہ بھی کہا گیا، یعنی خاص مسئلہ کہ اللہ سے مانگا کیسے جائے، اللہ سے دعا کیسے کی جائے، یہ ادب بھی بتایا گیا. پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، پھر اپنا مدعا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو. تو سورہ فاتحہ کو الفاتحہ بھی کہا گیا، الشفا بھی کہا گیا، تعلیم مسئلہ بھی کہا گیا، اور بھی اس کے کئی نام ہمیں روایات میں ذکر کیے گئے جو ملتے ہیں. اسی طرح اس کے مضامین پر اگر غور کریں، بلکہ بہتر ہے کہ پہلے ایک مرتبہ ترجمہ ہو جائے، ویسے تو اکثر لوگوں کے علم میں ہے، لیکن بہرحال ہر مرتبہ کچھ ایسے ساتھی ہوتے کہ جائے جن کے لیے یہ بات جو ہے وہ مفید ہو جائے، اور پھر وہ لوگ جو بعد میں ریکارڈنگ سے استفادہ کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے. البتہ ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ سورۃ الفاتحہ کے 80-85% الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. اگر اتنا بھی ہم فوکس کریں تو اسٹارٹ وتھ، تو ایک توجہ ہماری نماز میں بڑھ جائے گی. یہ جو شکایت ہے نا کہ نماز میں توجہ نہیں رہتی، اور کوئی کرکٹ کا میچ دیکھ کر آتا ہے تو وکٹیں گرا رہا ہوتا ہے، کوئی انتخابی نتائج کو چھوڑ کر آیا ہوتا ہے تو دو چار کو جتا کر یا ہرا کر آ رہا ہوتا ہے، کوئی دکان چھوڑ کر آیا ہوتا ہے تو حساب کتاب کر لیتا ہے، کوئی ای میل چھوڑ کر آیا تو پورا جواب تیار کر لیتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ بہرحال توجہ کی کمی کا معاملہ ہے. اور اس توجہ کو حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ کیا ہے کہ میں کیا ادا کر رہا ہوں الفاظ، میں تلاوت میں کن آیات کی تلاوت کر رہا ہوں، ان کا مفہوم کیا ہے. اسی طرح جو رکوع سجود کی تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، ان کا بھی مفہوم ذہن میں ہو تو ہماری توجہ بڑھ جائے گی. باقی توجہ بڑھانے کے اور بھی طریقے بتائے گئے. حدیث میں آتے ہیں کہ جب نماز ادا کرو تو ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز. اب کبھی بندہ تاریخ کر کے تو دیکھے، پھر جو لطف ہے نماز کا وہ ہے. پھر بندہ دنیا میں کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کسی صاحب اختیار کے سامنے، صاحب ثروت کے سامنے، تو بڑی توجہ کا معاملہ ہوتا ہے. اگر کسی بڑے آفیسر کے سامنے توجہ بڑھ جاتی ہے، اگر اس سے ہائی اپس کی بات ہو تو اور توجہ بڑھ جائے گی. تو بندہ ذرا نیت کرنے سے پہلے تھوڑا استحضار تو کرے، اپنے آپ کو حاضر تو کرے، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. ایک شخص نیا نیا مسلمان ہوا تو نماز کے لیے کھڑا ہوا، ہم جیسا بھی اس کے برابر میں کو کھڑا تھا، تو جو ہم جیسا تھا اس کی تو 4 رکعت مکمل بھی ہو گئی، اور اگلا بھی نیت اس نے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں نیت باندھنا، یعنی اس نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی. اب ہم جیسے والے نے سلام پھیر کر پوچھا، بھائی کیا ہو گیا؟ تو کہا، بھائی ابھی تو میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ جس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں کہ نہیں، تو ذرا میں مستحضر کر رہا ہوں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. معذرت، میں کسی ٹام اینڈ جیری کے سامنے کھڑا نہیں ہو رہا ہوں، میں رب کائنات کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. تو یہ استحضار کرنا، اللہ مجھے اور آپ کو یہ لطف عطا فرمائے. پھر وہ جو حدیث بیان ہوتی ہے نا، بندہ اچھے طریقے پر وضو کا اہتمام کرے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت بھی ادا کرے، 2 رکعت تو دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ یہ 2 قیمتی رکعت ہیں، اس خشوع پر ہے، اس خضوع پر ہے. اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ تو سب کو یاد ہے، اسی طرح جتنی صورتیں ہمیں یاد ہیں ان کا ترجمہ ذہن میں ہو، کچھ مفہوم ذہن میں ہو، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، دعائیں ہیں، تو یہ نماز میں ہماری توجہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. ویسے یاد رہے سورہ مؤمنون کا درس بھی منتخب نصاب میں شامل ہے، اور وہاں کامیاب کن کو کہا گیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نمازیوں کے لیے نہیں کہا کامیاب ہوں گے، وہ نمازی جو نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے وہ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تو ایک مرتبہ میں ترجمہ کیے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کچھ باتیں یاد دہانی کی، کوئی نئی بات تو نہیں آ رہی لیکن یاد دہانی کی باتیں فائدہ دیتی ہیں، اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں، اور بھول کا علاج کیا ہے؟ باتوں کو دہرایا جائے. تو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ایک مرتبہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور گرامیٹیکلی عربی اسلوب میں فعل مضارع کے اعتبار سے دوسرا ترجمہ بھی ذہن میں رہے مستقبل کے اعتبار سے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے یں اور مانگتے رہیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. یہ ہدایت کا انتہائی ترجمہ، چلا دینا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے. اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں آمین، یہ حدیث میں الفاظ ہیں. آمین کا ترجمہ ہے اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ایسا ہی ہو جائے. اچھا تھوڑا سا آپ تجزیہ کیجئے، اس کی پہلی تین آیات سورۃ الفاتحہ کی، یہ تمام کے تمام الفاظ کسی نہ کسی انداز سے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، حمد، اللہ، رب، عالمین، رحمان، رحیم، مالک، یوم، دین، یہ تمام الفاظ پہلی تین آیات کے ہمارے ہاں اردو زبان میں مستعمل ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے. اگلے الفاظ میں دو چار ہیں کہ جو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، اہدنا، یہ اس طرح تو اردو میں استعمال نہیں ہوتا، مگر سب کو معلوم اس کا ترجمہ ہدایت کے مفہوم میں. صراط مستقیم ہم سب استعمال کرتے، بلکہ چوتھی آیت ایاک ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے. نعبدو، اس میں عبد عبادت سمجھ میں آ جاتا ہے، واؤ بھی سمجھ میں آتا ہے، واؤ کا ترجمہ اور ہوتا ہے. گلو بلبل سب کو سمجھ میں آتا ہے، عشق و محبت سب کو سمجھ آتا ہے، تو واؤ درمیان میں اس کا ترجمہ اور ہمیں، اب دیکھیں عشق و محبت فوراً سمجھ میں آ گیا. بہرحال مزاج مزاج کی بات ہوتی یا مثال مثال کی بات ہوتی، مزاج نہ کہیں، تو واؤ کا ترجمہ ہمیں آتا ہے. وہ ایاک ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے. نستعین ہے تھوڑا مشکل، البتہ استعانت اردو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا مشکل. اہدنا، جیسے میں اس کر رہا تھا کہ ہدایت کا لفظ سمجھ میں آتا ہے، صراط مستقیم ہمیں سمجھ میں آتا ہے، صراط الذین میں صراط سمجھ میں آتا ہے، راستہ صراط مستقیم سے سمجھ لیتے ہیں اس کو. الذین یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. انعمتا میں انعام، یہ میں سمجھ آتا ہے. علیہم کو چھوڑ دیں، ہم استعمال نہیں کرتے. غیر المغضوب، غیر یہ سمجھ میں آتا ہے، بغیر اس کے، یہ تو غیر ہیں. مغضوب میں کون سا لفظ سمجھ میں آتا ہے؟ غضب سمجھ میں آتا ہے، اور پھر واو آ جاتا ہے. ولد والین، والین مشکل ہے، وال اردو میں استعمال ہوتے لیکن خاصا مشکل ہے وہ. تو چند الفاظ کو چھوڑ دیں، 80-85% الفاظ سورۃ الفاتحہ کے وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اسی سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، ہم اردو بولنے یا سمجھنے والوں کے لیے اگر کوئی زبان آسان ہے تو وہ عربی زبان ہے، انگریزی مجبوری ہے ہماری، اور غلام بھی رہے تو اب غلام تو غلام ہوتے ہیں پھر. یہ الگ بات ہے کہ انگریزی سسٹمیٹک لینگویج نہیں ہے اتنی، ہم پی یو ٹی پٹ کہتے ہیں اور بی یو ٹی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بڑی لاجیکل سی بات ہے. عربی بڑی سسٹمیٹک ہے، ماشاءاللہ ہم قرآن اکیڈمی کی مسجد میں کافی حضرات و خواتین یہاں کے کورسز سے گزرے بھی ہیں. ایک تین حرف کا مادہ ہمارے پاس ہو اور کچھ بیسک اسٹرکچرز ہم نے سمجھنی ہوں، ہم 1056 الفاظ ابھی بنا لیں گے بیٹھ کے. علم، عین، لام، میم لیجئے، اور ماضی کے گردان اور مدارے کے گردان اور فعل امر کا معاملہ، فعل نہیں کا معاملہ، اور نہ جانے کیا کچھ، اتنی سسٹمیٹک ہے. عرض کر دے گا مطلب یہ ہے عربی زبان کی طرف توجہ کریں، یہ ہوا بنا کر رکھا ہوا ہے کہ مشکل زبان ہے. نہ، ہم اردو بولنے والوں کے لیے تو آسان ترین زبان عربی زبان ہے. ہم نے تو لیا اکثر حصہ عربی سے، فارسی سے لیا، بڑا حصہ ہم نے عربی زبان سے لیا. لیکن تو اسٹارٹ وتھ، ابھی تازہ تازہ ماہ رمضان سے ہم گزرے، پچھلے جمعے حاصل رمضان پر بھی کلام ہوا الحمدللہ، تو اسی کے تسلسل میں یہ قرآن بند نہ ہو جائے. بس یہ یاد دہانی کے طور پر آج سورہ فاتحہ کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی تفسیری درس دینا مقصود نہیں، لیکن یہ بات کہ ہم اگر غور کریں تو 80-85% الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. یہ اسٹارٹ وتھ ہے، کافی نہیں ہے. اور ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں کہ ہم اللہ کے کلام کی زبان نہ سیکھیں. اللہ ہم سے پوچھے گا، ماں کے بطن سے انگریزی سیکھ کر نہیں آئے تھے ہم، جیسے لوگوں نے پیلے سکولوں سے پڑھا ہے، ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے پڑھا ہے، ٹوٹی ہوئی بینچوں پر بیٹھ کر پڑھا ہے، لیکن انگریزی پڑھنی پڑی آگے ہائر اسٹڈیز کے لیے. تو اللہ نہیں پوچھے گا تم نے ہائر اسٹڈیز کے لیے انگریزی زبان سیکھی بھی، پیسہ دے کے لوگ سیکھتے، ہم نے بھی سیکھی. تو ہائیسٹ لیول کی جو اسٹڈیز ہیں، یہ وہی الہی کی تعلیم، تمہارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں تھا، اس کے لیے وقت نہیں تھا تمہارے پاس، یہ تمہاری ترجیحات میں نہیں تھا یہ معاملہ، یہ تمہارے پریفرنس میں یہ بات نہیں تھی، اس پر بھی توجہ کا معاملہ رہنا چاہیے. اب آئیے چند نکات یاد دہانی کے طور پر، اس سورۃ الفاتحہ سے بہت کچھ ہمیں ملتا ہے. ایک تجزیہ ہمارے استاد محترم نے فرمایا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے رحمت اللہ علیہ، بڑا قیمتی ہے، ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی ہے جو سورۃ الفاتحہ میں ہمارے سامنے آتی ہے. مفصل درس وہ سن لیجئے گا ان کا، میں دو تین نکات ہی وہاں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ سلیم الفطرت انسان سے مراد کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں توحید کا درس موجود ہے، اس قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے رب کے بارے میں کوئی شک ہے؟ اور رب نے اپنے رب ہونے کا اقرار ہم سے کروایا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں، الست بربکم، جسے ہم عہد الست کہہ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، اور حدیث مبارک کے مطابق بخاری شریف کی روایت، تمام انسانوں کی روحوں سے اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا. ہماری فطرت میں رب کا تعارف موجود ہے. ہاں بھول جاتا ہے انسان تو یہ غور و فکر کے لیے کائنات کی نشانیاں، ہمارے وجود میں نشانیاں، اور پھر یہ وحی کی تعلیم اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے رکھتا ہے. تو ایک سلیم الفطرت انسان جس کی فطرت مسخ نہ ہو چکی ہو، جس میں تکبر اور تعصب نہ ہو، اور وہ تلاش حق میں اگر ہوگا تو اپنی ذات اور اس کائنات میں غور و فکر کر کے اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. شاید ابھی جو تلاش میں وہ اس ذات کو اللہ نہ کہے، مگر اس کی فطرت کی پکارے کوئی ہے جس نے سب کچھ کو بنایا اور وہ چلا رہا ہے. یہ انسانی فطرت میں توحید کا درس موجود ہے، تعارف موجود ہے. نمبر دو، انسانی فطرت میں نیکی اور بدی کا بنیادی شعور موجود، بنیادی تکمیل ہوگی اس شعور کی وحی کی تعلیم سے. انسان عقل قل نہیں، ورنہ کسی کتاب اور کسی پیغمبر کی حاجت نہ ہوتی، لیکن نیکی اور بدی کا بنیادی تصور فطرت انسانی میں موجود ہے. اور جب ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کسی نے جھوٹ بول کر ہمیں نقصان پہنچایا، تو اندر سے کیا آواز آتی ہے کہ یہ ظلم ہوا میرے ساتھ اور اس کو سزا ملنی چاہیے. بندہ خود جھوٹ بولتا ہے اتنا پتہ نہیں چلتا اس کو، معاف کیجیے گا، لیکن اب اس کے ساتھ جھوٹ بول کر دھوکہ کر کے کسی نے لوٹا ہو اور اسے پتا چل جائے تو اندر سے پکار آتی ہے دس از رانگ، اس کو سزا ملنی چاہیے. اور جب آپ کے میرے بچے نے جان لگا کر پیپرز دیے ہوں اور ریزلٹ اچھا نہ آیا ہو تو ہم جا کے فائٹ کرتے نا اسکول میں یا بورڈ والوں سے کہ نہیں میرے بچے نے جان لگائی، بہترین اس نے محنت کی، تو محنت اچھی کی تو اس کا اچھا نتیجہ ملنا چاہیے. یہ اندر سے آتا ہے اور ہم چھوڑتے بھی نہیں، اسکروٹنی کے لیے جاتے ہیں اور بورڈ والوں سے بھی فائٹ کرتے ہیں، بعض لوگ عدالت پہنچ جاتے ہیں اپنے بچوں کے مارکس کو بہتر یا صحیح کروانے کے لیے. بہرحال تو نیکی ہے بدی ہے، بنیادی شعور فطرت انسانی میں موجود ہے. لیکن کئی مرتبہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی نیکی کرنے والے لوگوں کو مصیبتیں جھیلنا پڑیں، اور کتنے بڑے بڑے ڈاکو لچکے جو ہے وہ لفنگے کہہ لیجئے، بدماش کہہ لیجئے، ظالم کہہ لیجئے، دندناتے پھرتے ہیں. جبکہ فطرت کی پکار ہے کہ اچھے عمل کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور بدی کی سزا ملنی چاہیے، فطرت کے اندر یہ موجود ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. تو شعور رکھنے والا انسان ضرور یہ تسلیم کرے گا، یہ میری فطرت میں جو اللہ نے ایک احساس رکھا ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، اس احساس کے مطابق کوئی عالم آنا چاہیے جہاں نیکی کی بھرپور جزا ملے اور بدی کی بھرپور سزا بھی مل جائے. یہ دو عقائد جو آپ اور میں مانتے ہیں، توحید اور رسالت کے، توحید اور آخرت کے اعتبار سے، یہ ہماری فطرت کے اندر ودیعت شدہ باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سلیم الفطرت پیدا کیا. حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کون اسے یہودی مجوسی نصرانی بناتا ہے؟ ماں باپ، میڈیا بعد میں، شیطان بھی بعد میں، دجال بھی بعد میں، برا معاشرہ بھی بعد میں، یہ سارے گیجٹس بعد میں، ماں باپ ہے جو اس کو یہودی نصرانی مجوسی بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہم دوسروں پر بلیم ڈال کر اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کر سکتے، دوسرے فیکٹرز ہیں، اس کی نگیشن یا نفی نہیں ہے، مگر ماں باپ کی ذمہ داری پہلی بنتی ہے. بہرحال تو یہ جو الفاظ میں نے عرض کیے تھے کہ سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی ہے جو سورۃ الفاتحہ میں سامنے آتی ہے، توحید کا درس فطرت میں موجود ہے، آخرت کا احساس فطرت میں موجود ہے، اللہ نے الفاظ عطا فرما دی. ہاں انسان کی عقل کو استعمال کر کے وہ یہاں تک پہنچے گا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی میں اور آپ کہہ رہے ہیں خدا ہے، ابھی شاید وہ نہ کہے جو تلاش میں. اور کوئی وقت آنا چاہیے کہ جہاں یہ سارے تقاضے پورے ہو جائیں، میری فطرت کے اندر نیکی بدی کا جو شعور موجود ہے اس کے مطابق معاملہ انجام پا جائے. البتہ انسانی عقل اس کی تفصیل بتانے سے قاصر ہے. یہاں انسانی عقل کی حد ختم اور یہیں سے وحی کی ضرورت کا احساس پیدا ہوتا ہے, آغاز ہوتا ہے کہ انسان گھٹنے ٹیک کر مجبور ہے کہ ہاتھ بلند کرے, اہدنا الصراط المستقیم والی بات, کہ ہاں ہے تو کوئی مگر وہ کون ہے, کیسا ہے, کیا چاہتا ہے, یہ عقل نہیں بتا سکتی. کوئی عالم تو ہونا چاہیے, وہ کیسا ہے, کب ہوگا, کیا وہاں پر معاملات پیش آئیں گے, یہ ضرورت تو ہے, اس کا احساس تو ہے, مگر انسانی عقل اس کی رہنمائی نہیں کر سکتی. یہاں سے وحی کی ضرورت کا احساس آتا ہے اور یہیں سے رسالت کے تصور کا معاملہ آگے آتا ہے, اور یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم والی بات. یہ تو جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے رحمت اللہ علیہ اس سورۃ الفاتحہ کا عنوان مضامین کے اعتبار سے رکھا کہ سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں عطا فرمائی. اسی کے ساتھ اشارتاً بات آ گئی ہے کہ تین بنیادی موضوعات سورۃ الفاتحہ میں تو ہیں ہی ہیں, جو ہمارے تینوں بنیادی عقائد میں توحید, پہلی دو آیات میں توحید کا درس ہے, تیسری آیت کے اندر آخرت کا تقاضا یا آخرت کا بیان مالک یوم الدین, اور اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک جو ہے وہ بندے کی احتیاج کا معاملہ. پھر ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ اور بندے کا ذکر بھی صورت میں, اور اللہ اور بندے کے درمیان ربط و تعلق کا ذکر بھی صورت میں. پھر وہ جو حدیث مبارک بڑی معروف ہے مسلم شریف کی, حدیث قدسی, جس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ قرار دیا, قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے الصلاۃ یعنی صلاۃ کا ترجمہ تو ہم نماز کریں گے, آگے سارا بیان سورۃ الفاتحہ کا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا, فنصفھا لی ونصفھا لعبدی ولعبدی ما سأل, اس کا آدھا حصہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے. اس کی بھی ترجمانی بڑے پیارے انداز سے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی وہ مثال جو ترازو کے اعتبار سے ہے, اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑا وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا, اس کا ایک اسکیچ بھی ہمارے ہم شائع کرتے رہے ہیں کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں, ایک پلڑے کے اندر تین ڈوریاں ہیں, دوسرے پلڑے کے اندر تین ڈوریاں ہیں, اور درمیان میں وہ ڈنڈی ہے اس کو جوڑنے کے لیے, اور بالکل درمیان میں وہ ایک ہینڈل ہے. تو پہلی تین آیات کیا ہیں, وہ اللہ کا ذکر خیر, اور آخری تین آیات کے وہ بندے کی احتیاج کا بیان. تو یہ تین تین ڈوریاں پہلی اور آخری تین تین آیات ہیں, اور درمیان میں جو چوتھی آیت ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے, ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ عبادت اللہ کا ہی حق ہے, اور وہ ایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, یہ مدد مانگنا بندے کی احتیاج, یہ بندے کی ضرورت ہے. تو ساڑھے تین آیات گویا کہ اللہ کے لیے, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد, اور آخری ساڑھے تین آیات کہہ لیجئے وہ بندے کے لیے, ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور وہ ایاک نعبد کے بعد واو گویا کہ وہ ایک ہینڈل کی شکل ہے سمجھانے کے لیے کہ جہاں سورۃ الفاتحہ نصف نصف اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہو جاتی. اور اس حدیث مبارک میں جو حدیث قدسی ہے یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ ہر آیت پر جواب دیتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی, الرحمن الرحیم, میری ثنا بیان کی, مالک یوم الدین, میری بزرگی بیان کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ فرماتے ہیں ہذا بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, آدھا حصہ اللہ کے لیے عبادت اللہ کا حق, اور آدھا حصہ بندے کے لیے مدد مانگنا بندے کی ضرورت ہے. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ سارا میرے بندے کے لیے, اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا. اب یہ صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے, اتنی گارنٹی تو اللہ دے رہا ہے. اب سوال ہے کہ کیا ہم اس کو محسوس کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہمارے تو معروف ہے کیا زبردست قاری صاحب ہیں, ایک ہی سانس میں سورۃ الفاتحہ پڑھ دی, وہ جوہر دکھانا الگ شے ہے, اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھ کر قرآن کا اثر محسوس کرنا یہ دوسری شے ہے. ہر آیت پر جواب آ رہا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, چھوٹا سا ان کا کتابچہ ترجمہ پڑھا تھا, بہت پرانی بات ہے, کتاب الصلاۃ کے نام سے چھوٹا سا کتابچہ, اپنے دور کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں رحمت اللہ علیہ، لوگوں کو کیا ہو گیا، ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ مکمل کر لیتے، الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کر کے رکتے کیوں نہیں، اور اللہ کی کروڑ ہا کروڑ نعمتوں کا استحضاء کیوں نہیں کرتے، اور اپنی محتاجی کو کیوں نہیں دیکھتے، اور رب کی عطا کو کیوں نہیں دیکھتے، اس کے شکر کو دل سے ادا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. ایک ایک آیت میں بڑا خزانہ موجود. تو یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب جو ہیں وہ جماعت کی نماز میں ہر آیت پہ غور و فکر کرنا شروع کر دے اور رونا شروع کر دے. یہ جماعت کی نماز میں کرنے والا کام نہیں، یہ انفرادی نماز میں کرنے والا کام. انفرادی نمازیں آپ ادا کر رہے ہیں، سنت ادا کر رہے ہیں، ہم اور آپ نوافل ادا کر رہے ہیں، ایک آیت کو 10 مرتبہ دہرا لیں. اللہ کے پیغمبر کبھی کسی مقام کی ایک آیت کو پوری رات دہراتے رہے ہیں؟ سورۃ المائدہ کے آخر میں جو عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ہوگا، اور شفاعت کا کیا لطیف انداز ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اللہ کا تو ان کو بخش دے، ان کو تو اگر عذاب دے، یہ تیرے بندے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی التجا قیامت کے دن سورہ مائدہ کے آخر میں، اللہ تو ان کو اگر عذاب دے، تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اللہ تو اگر ان کو بخش دے تو تو عزیز ہے، پورا اختیار رکھتا ہے، تجھے پوری اتھارٹی حاصل ہے، اور تو حکیم ہے، سب کو معاف کرنے کا فیصلہ فرما دے تو تیرا یہ فیصلہ بھی اللہ حکمت بھرا ہوگا. یہ پیغمبروں نے ہمیں مانگنا بھی سکھایا ہے. یہ التجا تو عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے دن اللہ کے حضور ہوگی. اس زمین پر مسند احمد کی روایت، ایک مرتبہ پوری رات اللہ کے رسول یہی تلاوت کرتے رہے، روتے رہے، ان تعذبہ امتیوں کے لیے، ان تعذبہ فانہم عبادو، اللہ کا تو ان کو عذاب دے تیرے بندے، تیرے اختیار ہے، تو جو چاہے سو کر. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اے اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو اللہ تیرا پورے اختیار ہے، تیری اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، تیرے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور تو سب کو بھی معاف کرنے کا فیصلہ فرما دے، تو حکیم ہے، تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت بھرا ہوگا. پوری ایک رات اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت میں گزاری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انفرادی نمازوں میں کیجیے. بہرحال وقت مختصر ہے، چند باتوں کی اور یاد دہانی. یہ سورہ فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ، یہ اللہ کی شکر گزاری کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اپنے معمولات میں شامل رکھیں. بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت تو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہے، کبھی 2-4 مرتبہ انفرادی نماز میں دہرا کر اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر کے اس کا شکر ادا کیجیے. اور اللہ کے رسول نے اس کا طریقہ یہ بھی بتایا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو دنیاوی معاملات میں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اسی طرح تیسرا اس کا طریقہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر موقع کی دعائیں ہمیں تعلیم فرما دی، ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں. یہاں تو آدمی پورا کھانا کھا جاتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے باہر، پھر یاد آتا ہے کہ وہ بسم اللہ بھی پڑھنی تھی کھانا کھانے کے شروع میں، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرنا تھا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا کھائے چلے جا رہے ہیں، نعمت استعمال کیے چلے جا رہے ہیں، کوئی بل اللہ تعالیٰ نے آج تک نہیں بھیجا ہے، نہ سورج کی روشنی کا بھیجنا کسی اور، نہ آکسیجن کا بل بھیجا اللہ نے، کروڑ کروڑ نعمتیں. تو یہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے. اللہ رحمان و رحیم ہے، کوئی شک نہیں، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، یعنی اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی بھی ہے. سبقت رحمتی علی غضب، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پر اس نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ایک دیا مخلوق کو، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے، اور مخلوق میں ساری مخلوقات شامل ہیں. ایک ایک بندہ، ایک ایک بندی دیکھے کتنے رشتے اللہ تعالیٰ نے اس کی مقرر فرما دی. ان تمام رشتوں میں، نعتوں میں، تعلقات میں جس قدر محبت اور شفقت کا اظہار ہو رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے. تو 99 حصے جس رب کے پاس ہوں گے، اس کی رحمت کا ہم اندازہ کر نہیں سکتے. البتہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کی بھی کوشش کرنی ہے. جیسے اللہ فرماتا رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن عطا فرمایا، تو اس کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو اس کے کلام کو تھامو. رمضان چلا گیا، رمضان کا تحفہ قرآن پاک ہمارے پاس، اب اس کی تلاوت بھی، اس کو سمجھنا بھی، اس کی مجالس میں شرکت کرنا، دروس میں شرکت کرنا، مختلف کورسز جاری بھی یہاں قرآن اکیڈمی میں، اور مزید آفر بھی کیے جائیں گے تنظیم اسلامی کے مرکز میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی. پورے پاکستان بھر میں تنظیم اسلامی کے مراکز میں انجمن خدام القرآن کے تحت رمضان کے بعد اکثر مقامات پر لانگ کورسز، شارٹ کورسز. مقصد کیا ہے؟ رمضان کے بعد قرآن بند نہ ہو جائے بھائی، کھولو قرآن پاک، سمجھو قرآن پاک کو، اپناؤ قرآن پاک کو، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرو، اس کی دعوت کو لے کر کھڑے ہو. ختم نبوت کے بعد یہ ہمارا فرض ہے. جہاں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا ایک پہلو ہے قانونی اعتبار سے، وہ بھی ہمارا فرض ہے، وہیں ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ امت کھڑی ہو کر وہ کام کرے جو رسول اللہ کے ذمہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن کی دعوت کو لے کر آگے بڑھنا، دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا. سمجھیں گے تو آگے سمجھائیں گے نا، سیکھیں گے تو آگے سکھائیں گے نا، خود سمجھ کر عمل کریں گے تو دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکیں گے نا. اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑے گا. رمضان میں بھی وہ آیات ہم نے سمجھی، اس کے علاوہ بھی ذکر ہوتا ہے سورہ حمیم سجدہ، سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. معروف آیت ہے. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور احادیث میں ذکر ہے کہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ مشرک اور کافر کے لیے بھی؟ فرمایا مشرک اور کافر کے لیے بھی. آگے شرط آ رہی، مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے. اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن وانیبوا الی ربکم واستغفروا له من قبل ان یاتیکم العذاب. رجوع تو کرو اپنے رب کی طرف، توبہ تو کرو سچی، اور اپنے آپ کو جھکا دو اپنے رب کے سامنے پورے کے پورے اسلام کے بعد. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، اور یہ جو بہترین کلام اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس کی پیروی تو کرو. اس کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، رجوع بھی کرو، اسلام کی روش پر آؤ، قرآن کو تھامو، قرآن کی پیروی کرو. یہ شرط ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، جہاں اللہ کی رحمت کی امید ہے وہاں اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رہنا چاہیے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو کل حاضری بھی ہے. آپ سوچئے دل میں کتنی مرتبہ یہ الفاظ اگر بندہ باقاعدہ نماز ادا کرتا ہے. اچھا، نماز کا تقاضا صرف رمضان میں نہیں ہے بھائی، یہ مسجدوں میں صفوں کی تعداد کم ہو گئی. کیوں؟ اللہ اللہ نہ رہا، وہ رب نہیں رہا. جس رب کے حکم پر رمضان میں روزے رکھے، کیا وہ رب رب نہیں؟ کیا وہ اس کا حکم نہیں کہ نمازیں پوری زندگی ادا کرنی؟ اللہ اکبر. اگر بندہ سمجھ کر ادا کر رہا ہے مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، مطلب شرم آنی چاہیے اگر سمجھ کر میں ادا کر رہا ہوں اس کو. اللہ کو مالک مانتا ہوں، باہر جا کر اپنے آپ کو مالک بنا لے تو جو چاہتا ہوں کرتا ہوں میں، اٹس مائی اسٹائل، اٹس مائی چوائس، یہ میری مرضی، یہ تو کفری ادارے. ایاک نعبد کہتے تو میں نے ہینڈس اپ کر دیا نا، میری تھوڑی، میرے رب کی مرضی چلے گی. تو کیسے ممکن ہے ایک بندہ مومن 25-30 مرتبہ دن میں یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کم و بیش، آگے بھی بڑھا لیں، کر رہا ہو اور سمجھ کر رہا ہو، ہر چند گھنٹوں بعد مالک یوم الدین مالک یوم الدین، اور باہر جا کے ڈنڈیاں مارتا ہو، رشوت لیتا ہو، سود خوری کرتا ہو، گلے دباتا ہو، گلا کاٹتا ہو، جائیدادوں پر قبضے کرتا ہو، ماں باپ کا دل دکھاتا ہو. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اتنی جیداری کے ساتھ منافقت. اللہ کو کہتے تو میرا رب ہے، اور اللہ کو کہتے تو بدلے کے دن کا مالک ہے، اور باہر جا کے جو ہمارا دل کرتا ہوں کرنا شروع کر دیں. شرم آئے گی اگر بندہ واقعتاً توجہ سے ادا کرے. آخری بات میں، وقت مکمل ہوا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر چلا دیں. یہ انتہائی بات ہے. دکھانا سمجھانا بھی ہدایت کا معنی، اور چلا دینا. یہ جنت والے جنت جب پہنچیں گے اللہ کے فضل سے، ان کی زبان پر کیا ترانہ ہوگا شکر کا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام شکر، تمام تعریف، تمام ثنا، تمام مدح اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جس نے یہاں جنت تک پہنچنے کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی. اس قدر میں اور آپ ہدایت کے محتاج ہیں. صرف نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، رمضان میں کچھ عبادات کی توفیق مل گئی، عمر ادا کر لیا، کچھ نہیں کیا ہم نے کر لی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرے اس پر. لہین شکر تم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے شکر ادا کرو گے مزید نعمت تمہیں عطا کروں گا. لیکن نہیں، میں مرتے دم تک مسلم رہوں، میں محتاج ہوں اللہ کی ہدایت کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی یہی، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری توفیق کے بغیر تیری عبادت ممکن نہیں ہے. حی علی الصلاۃ سن کر کیا پڑھتے ہیں الفاظ ہم؟ لا حول ولا قوۃ الا بالله. حی علی الفلاح کے الفاظ سن کر کیا پڑھتے ہیں؟ لوگوں کا خیال ہے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نا 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 نا، وہ تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں مؤذن کی نماز کی طرف ہو, ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی طاقت و قوت نہیں, اس کی توفیق کے بغیر میں نماز کی طرف نہیں آ سکتا. حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, اصل کامیابی کی طرف, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کی توفیق کے بغیر فلاح نہیں پا سکتا. یہ ہے اصل میں نقطہ. تو کس قدر ہم ہدایت کے محتاج, مرد دم تک مسلم رہیں, اسلام پر اللہ قائم رکھے, ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے, اس سے آگے بھی محتاج ہیں, قبر میں سوالات ہوں اللہ ہدایت پر رکھے, حشر کے میدان میں کھڑے ہوں اللہ ذلت سے بچائے, اللہ سبحان و تعالیٰ سوال پوچھے گا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کی بات بھی ہے, وہ پانچ سوالات بار بار بیان ہوئے ہیں, زندگی, جوانی, کمائی, خرچ اور علم کے بارے میں. اور بھی سوالات ہیں, امتیوں سے بھی سوال ہوگا, رسولوں سے بھی سوال ہوگا, ادھر بھی ہدایت کے محتاج ہیں. اس صراط سے گزرنا ہوگا جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تین مواقع پر عائشہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, اعمال تولے جائیں گے, اعمال نامے دیے جائیں گے, اور اس صراط سے گزرنا ہوگا, عائشہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. ادھر سے اللہ گزار دے, اس کے بعد ہے جنت میں داخلہ. اس جنت میں داخلے تک ہم ہدایت کے محتاج ہیں. انفرادی معاملات ہوں, اجتماعی معاملات ہوں, میرے باطن کے معاملات ہوں, میرے ظاہر کے معاملات ہوں, اور میری دنیا کے معاملات ہوں, اور میرے برزخ کے معاملات ہوں, میرے حشر کے معاملات ہوں, ہم محتاج ہیں. اس محتاجی کے احساس کے ساتھ یہ دعا دل سے نکلنی چاہیے, اہدنا الصراط المستقیم. باقی کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک حالات حاضرہ کا تعلق ہے, اطلاعات آپ کو بھی پہنچی کہ اسرائیل نے ایران پر میزائلز کا حملہ کر دیا ہے, اور بہرحال یہ ایک بہت بڑا خطرے کی گھنٹی ہے. یعنی ایک طرف جو 6.5 مہینے سے ظلم و ستم ہے فلسطین کے مسلمانوں پر, بالخصوص غزہ کے مسلمانوں پر, وہ تو ہے ہی ہے, اور جو پورا عالمی زمین جھنجھوڑ دیا گیا تھا, اور مسلمانوں نے وہاں استقامت جو دکھائی, اور عالمی زمین جھنجھوڑا گیا, اور صہیونی ریاست کے خلاف پوری دنیا میں آواز بلند ہوئی. اب اسرائیل بہرحال یہ چاہے گا کسی طرح نرم گوشہ اس کے دل میں پیدا ہو, اس کے لیے لوگوں کے دل میں پیدا ہو. چنانچہ ایک طرف تو وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طور پر ساری عالمی طاقتوں کو اس میں انوالو کیا جائے, امریکہ ہو, مغربی یورپ ہو, چائنا اور رشیا ہو, تاکہ وہ جو ان کے گریڈر اسرائیل کے مقاصد ہیں وہ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں. اور دوسری طرف اسرائیل یہ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان جو قریبی ملک ہیں, اس میں پڑوسی ملک ہیں, ان کی سرحدوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش. اور اس وقت یہ جو ایران پر پھر حملہ کیا ہے, یعنی ایک حملہ ایران کے ایمبیسی پر کیا گیا, ایران کا پورا حق تھا اس کا, وہ جواب دے, وہ جواب جس طور پر اس نے دیا سو دیا, اس کا حق تھا. لیکن اب جو یہ اسرائیل کی طرف سے رات کی بات ہے, کوئی 3 بجے کے قریب حملہ ایران میں ہوا ہے, اور اس کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. اس تعلق سے ہمارا پھر وہی بات ہے کہ امت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یعنی ادھر گریٹر اسرائیل کے مقاصد پوری تکمیل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اسرائیل, وہ صہیونی ریاست اپنے مقاصد میں آگے سے آگے, اور ابھی یہ ہے کہ اس طرح کے کچھ حملے وغیرہ کر کے ذرا لوگوں کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کی اسرائیل کوشش کرے گا, لیکن چاہے گا اس کے مضمون مقاصد جو ہیں وہ اس کو پورا کرتا چلا جائے. ہم مستقل پہلے دن سے بات کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس زبان کی طاقت, ہم زبان کو استعمال کریں, آواز بلند کریں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ تماچا ہمیں مارا ہے غیر مسلم ممالک کی عوام نے. جس طرح انہوں نے اظہار کیا اسرائیل کے خلاف, مسلم ممالک میں وہ اظہار ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن بہرحال اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہمارے اندر کوئی جذبات نہ رہیں, ہماری طرف سے کوئی آواز بلند نہ ہو. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ حکومت و ریاستوں کی سطح کر آ گیا, عوام دعا بھی کرے, عوام ان کی مالی امداد بھی کرے, عوام ان مصنوعات کا بھرپور بائیکاٹ کرے جس کا کچھ اظہار ہوا ہے, کچھ امپیکٹ آیا ہے, کہ یہ ہم اپنے ہمارے بس میں کرنا موجود ہے, اس کو ہم کر سکتے ہیں, ہمارے بس میں یہ کرنا, اور اپنے حکومتوں سے ہمارا مطالبہ ہو کہ وہ آگے بڑھ کر جواب دیں. ہم نے تو رمضان کے آخری عشرے میں پاکستان کے تمام بڑے اخبارات میں اشتہارات دیے, بینرز ہمارے ساتھیوں نے لگائے کہ اسرائیل کے مظالم جو وہ فلسطین پر کر رہا ہے اس کا اصل جواب اگر دیا جا سکتا ہے تو وہ اسلامی ایٹمی پاکستان کی طرف سے دیا جا سکتا ہے. یہی اسماعیل ہانیہ صاحب نے حکومت پاکستان کو خط میں لکھا, پاکستان کی طرف سے اگر آواز بلند ہوتی ہے تو کچھ اسرائیل کو جو ہے وہ سمجھ میں بات آئے گی. ہم تو اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں, اور اس سے آگے بڑھ کر امت مسلمہ کے جو بھی مسلم ایمبیسیز ہیں ان کو اپنے خطوط لکھے, غیر مسلم ممالک کی ایمبیسیز کو بھی لکھے, مسلم ایمبیسیز کے لوگوں کو بھی لکھا, حکمرانوں کو بھی لکھا, جہاں تک ہم بات پہنچا سکتے ہیں. یہ پوری امت کا مشترکہ مسئلہ ہے, اور ان مسلمانہ نے فلسطین کی مدد کرنا, اور وہ جو او آئی سی کے چارٹر کا ہم نے بار بار حوالہ دیا, مالی مدد بھی, اخلاقی مدد بھی, اور اس سے آگے بڑھ کر عسکری طور پر ان کی مدد کرنا, یہ اگر ہمیں سمجھ آئے تو اللہ کی بڑی نعمت, ورنہ اسرائیل کے مقاصد میں تو مسلم ممالک پر قبضے بھی شامل ہیں, اور اگر یہ ایک ایک کر کے وہ آگے بڑھتا رہا تو کیا یہ عرب ممالک خاموش بیٹھے ہیں, یا امریکہ کی طرف جھکاؤ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ بچ جائیں گے اس کے مظالم سے یا اس کے ان حملوں سے؟ تو اس وقت امت کی بیداری کی شدید ضرورت ہے, ہماری آواز یہاں تک پہنچ سکتی ہے, ہمیں پہنچانی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کی بھی مدد فرمائے, اور اللہ ہمارے عوام کو بھی اور ہمارے مسلم حکمرانوں کو بھی غیرت ہو ہمیت دینی عطا فرمائے کہ اب اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو سکیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.